لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وأنهم أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا وأرسلني في حاجة وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت إليه قال فأبطأت على أم سليم فقالت ما حبسك فقلت باسني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة قالت ما هي قلت إنها سر قالت فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم باب کا عنوان قائم کیا ہے باب الجلوس علی الطریق راستے میں بیٹھنا راستے میں بیٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بیچوں بیچ نہیں کسی ضرورت کے پیش نظر کسی کے انتظار میں یا اور کسی اپنی مصلحت کے خاطر اگر ضرورت پیش آ جائے تو راستے کے کنارے پر بیٹھنا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ بھی درست ہے بتلانا یہی چاہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سب بچے تھے آپ نے ہم کو سلام دیا یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تجویز کیا گیا تھا آپ کے گھر کی کوئی چیز لانی کرنی ہو اسی خدمت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ لیا تھا وہ روزانہ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے تھے اور مقررہ وقت تک وہاں رہ کر پھر واپس لوٹتے تھے ایک روز ایسا ہوا کہ اس مقررہ وقت کے مطابق وہ وہاں سے لوٹے کیونکہ بچے تھے تو راستے میں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا تو وہ بھی وہاں دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اب ان کو گھر سے روانہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آئی کوئی کام یاد آیا کسی کے پاس بھیجنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے دیکھا کہ وہ راستے میں بچوں کے پاس کھڑے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے آپ وہاں تشریف لے گئے آپ نے سلام کیا پہلے بھی آ چکا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم ان کی عادت اپنی یہ تھی کہ بچوں کو اگر راستے میں وہ مل جاتے تو ان کو سلام کرتے تھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بچوں کو سلام فرمایا کرتے تھے یہ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور ان کو اپنے قریب بلا کر کے کہیں بھیجنا تھا کہیں بھیجا کام کے واسطے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں راستے میں راستے کے کنارے پر ایک دیوار کے پاس بیٹھ گئے ان کے انتظار میں, اس کام کے لیے بھیجا تھا وہاں سے جب واپس لوٹے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم بچوں کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ہم کو سلام کیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے ایک پیغام لے کر ضرورت کے خاطر کسی کے پاس بھیجا, اور وارسلنی فی حاجتی, مجھے اپنے کام کے لیے بھیجا, وجلس فی الطریق ینتظر, اور آپ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بیٹھ گئے میرے انتظار میں. راستے میں کا مطلب بیچ راستے کے نہیں, یہ ہے اس لیے ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر ہے کہ وہاں ایک دیوار تھی, اس دیوار کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے, تو وہ عام ہے وہاں تک. حتی رجعت الیہ, یہاں تک کہ جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام کو پورا کر کے کسی کو پیغام پہنچانے کے لیے بات وہاں سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. اب فابتا تو علی ام سلیم, ام سلیم یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے, کہ آج گھر پہنچنے میں میں نے دیر کی. روزانہ گھر پہنچنے کا جو وقت ہوتا تھا, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے لیے بھیجا تھا اور اس میں مشغولی کی وجہ سے معمول کے وقت پر نہیں پہنچے, کچھ تاخیر سے پہنچے. فقالت ما حبسک, گھر والوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچہ اگر مقررہ وقت پہ مدرسے میں گیا ہے, مدرسے کی چھٹی کا جو وقت ہے اس کے حساب سے گھر والے دیکھتے ہیں کہ دیر سے آئے تو پوچھتے ہیں بھائی کہاں کیوں دیر کی, تو ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ پوچھنا بھی چاہیے تاکہ ان کی نگرانی رہے. تو بہرحال حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی والدہ تھی, انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ما حبسک, بھائی کس چیز نے تم کو روکا اپنے وقت پر گھر آنے سے, یعنی کیوں تاخیر ہوئی؟ تو اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا باسنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت, مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے لیے بھیجا تھا. قالت ما ہی, پوچھا کیا کام تھا؟ قلت تو انہا سر, حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو جواب دیا کہ وہ ایک راز ہے, بھید ہے, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہیں بتاؤں. قالت فحفظ سر رسول, تو ان کی والدہ نے بھی کہا ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کی حفاظت کیجیے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کسی کو نہیں بتایا. حضرت ثابت بنانی جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں, وہ فرماتے ہیں مجھ سے فرما اگر کسی کو بتاتا تو تم کو بتاتا, لیکن تم کو بھی نہیں بتاؤں گا. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب الجامع الصحیح میں بھی کسی کا راز اگر ہے تو اس کو دوسرے کے سامنے افشا نہ کیا جائے, وہاں اس روایت کو ذکر کیا. یہاں تو اس لیے لائے کہ ان کو کام کے لیے بھیج کر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے کے کنارے پر ان کے انتظار میں بیٹھ گئے. اس سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کسی ضرورت کے خاطر اگر ایسا کرنا پڑے, راستے کے کنارے پر بیٹھنا پڑے بیٹھ, تو اس کی اجازت ہے. باب التوسع فی المجلس, بیٹھک میں جو ہے کشادگی پیدا کرنا مجلس کے اندر. عام مجالس جو ہوتی ہیں مباح, جیسے وعظ کی مجلس ہے, درس کی مجلس ہے, یا کہیں شادی وغیرہ کی کوئی مجلس ہے, اور بیٹھنے کی جو جگہیں ہیں وہ عام جگہیں ہیں, یعنی کسی کی ذاتی ملکہ نہیں ہے, جیسے مسجد ہے یا عام جگہ ہوتی ہے. تو وہاں پر جو آدمی پہلے سے آ کر بیٹھ گیا ہے اس کو اٹھایا نہیں جاتا, پہلے اگلے ہی مجلس میں یہ بات بھی آ گئی تھی. البتہ لوگ آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نیا آدمی آیا, تو اس صورت میں اگر اس کی طرف سے درخواست ہو کہ بھئی ذرا مجھے جگہ دو, تو اس کے لیے ذرا سمٹ کر کے جگہ کرنا چاہیے. اسی کو بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا الحمیدی قال حدثنا ابن عیینۃ قال حدثنا عبید اللہ ابن عمر النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وانہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقیمن احدکم الرجل من مجلسی ثم یجلس فیہ ولیکن تفسحوا وتوسعوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی کو اپنی جگہ سے نہ اٹھائے, لیکن یہ حکم اس وقت ہے کہ وہ بیٹھنے کی جو جگہیں ہیں وہ کسی کی ذاتی ملکہ نہ ہو. اگر کسی کی ذاتی ملکہ ہے, کسی کا اپنا مکان ہے اور وہاں مجلس ہے, وہ صاحب مکان اگر کسی کو اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے, وہ اپنی اس جگہ کا مالک ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اس کے لیے اجازت ہے ایسا کرنے کی. یا اگر کوئی ایسا آدمی آ کر کے بیٹھا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے, یا کوئی ایسی بیماری ہے, بیماری کی وجہ سے بدبو ہے, اور اس بدبو سے دوسرے اہل مجلس پریشان ہیں, تو اس کو اگر وہاں سے جو ہے اٹھایا جائے, لیکن بہرحال اس کو اٹھانے کے لیے بھی جو ہے وہ مناسب طریقہ اختیار کیا جائے, اور یا حاکم جو صاحب اختیار ہے وہ اس کو کہہ کر وہاں سے ہٹاوے, یا کوئی پاگل آ گیا ہے اور اس پاگل کے وہاں آنے کی وجہ سے سارے اہل مجلس پریشان, ہر ایک آدمی فکر, ہمیں پتہ نہیں وہ کیا کر ڈالے گا, کس پر ہاتھ ڈالے گا, کس کی ٹوپی اٹھائے گا, کس کا کرتا پکڑے گا, وہ ہر ایک اس کے آنے کی وجہ سے پریشان ہے, اس کو وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے. وہ عام جگہوں میں بھی اس کی گنجائش ہے, مسجد میں آیا ہو تو ایسی بیماری جو اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہے, بدبو پیدا ہوتی ہے, زخم ایسا ہوا ہے, تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی تم اپنے گھر پر نماز پڑھو. ویسے تو جماعت کے ساتھ نماز کی بڑی تاکید ہے, لیکن ایسے لوگوں کو گھر پر نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا, دوسرے لوگوں کو اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے بچانے کے لیے. تو بہرحال یہ ایسے عام جگہوں میں کوئی آدمی اگر پہلے سے آ کر بیٹھا ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اس کی جگہ سے اٹھایا نہ جائے, وہ حقدار ہے اس کا. ثم اس کو اٹھا کر وہاں سے کوئی نہ بیٹھے, ولیکن تفصح و توسعوا, البتہ لوگوں کو چاہیے کہ کشادگی پیدا کریں, وہ ساتھ یعنی جو پہلے سے آ کر کے بیٹھے ہیں اگر وہاں گنجائش ہے اور ان کے تھوڑا بہت سمٹ کر بیٹھنے کی وجہ سے آنے والے کے لیے جگہ ہو سکتی ہے, تو پھر اپنے دل کو تنگ نہ کریں بلکہ اس کو کشادہ کر کے جگہ دیں. بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے جگہ ہوتی ہے بلکہ آسانی سے بٹھا سکتے ہیں تو بھی وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتے, ایسے لوگوں کو خاص طور پر گویا یہ ہدایت کی جا رہی. ہاں اگر مجلس خود ہی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اور ہجوم کی وجہ سے ایسی تنگ ہے کہ وہاں سمٹ کر بیٹھنے کا آپ کوئی موقع رہا نہیں کشادگی, تو کوئی حرج نہیں, تو معذور. بابن یجلس الرجل حیث انتہا, یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کوئی آدمی کب کسی مجلس میں شریک ہونے کے لیے آوے تو اس کو چاہیے کہ جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائے بلکہ جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں بیٹھ جائے, تاکہ اس طرح لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر جانے کی نوبت نہ آئے. ہاں البتہ اگر آگے جگہ خالی پڑی ہوئی ہے اور پہلے سے آ کر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس خالی جگہ کو پر نہیں کیا ہے, تو اس صورت میں اس کو پر کرنے کے لیے کوئی آدمی اگر آگے بڑھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے, اور اس صورت میں اگر اس ضرورت کی وجہ سے ان کے کاندھوں کو یا گردنوں کو پھلانگنا پڑے تو اس کی گنجائش ہے, گویا انہوں نے خود ہی آگے کی جگہ خالی رکھ کر کے اپنی حرمت کو ختم کیا. ان کو چاہیے تھا کہ آگے کی جگہ پر کرتے تاکہ کسی کو آگے بڑھنے کا اس بہانے سے موقع نہ ملے اور گردنیں پھلانگنے کی نوبت نہ آئے. حدثنا محمد بن الطفیل قال حدثنا, خاص کر کے جمعہ کے موقع پر جمعہ مسجد بھری ہوئی ہے تو ایسے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اس طرح لوگوں کی گردنوں کو کندھوں کو پھلانگ کر کے جائے گا قیامت کے روز جو ہے جہنم کے اندر اس کو پل بنایا جائے گا, یہ وعید بھی آئی اس پر. تو حدثنا محمد بن الطفیل قال حدثنا شریف عن سماك عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ انہم قال كنا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حیث انتہا. حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کے ارادے سے آتے تھے تو جہاں مجلس ختم ہوتی تھی وہیں بیٹھ جاتے, یعنی لوگوں کے کندھوں اور گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہیں بڑھتے, جہاں آخری آدمی ہوتا تھا وہیں پہ. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہی تھا, پہلے سے کوئی مجلس لگی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, حالانکہ حضور اگر آگے بڑھنا چاہیں تو تو آپ کے لیے تو راستہ بھی کر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت شریفہ بھی یہی تھی کہ جہاں مجلس ختم ہوتی تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے. یہ بات اور رہی کہ آپ کے وہاں بیٹھنے کی صورت میں پھر مجلس ہی بدل جاتی تھی اور آپ صدر مجلس بن جاتے تھے، لوگ مجلس کا رخ بدل جاتا تھا، یہ الگ چیز رہی. لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پھلانگ کر کے بڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے اور یہی لوگوں کو بھی بتلاتے تھے. باب لا يفرق بين اثنين. حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الفرات بن خالد عن اسامه بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنه. ایسی مجالس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی جن کا آپس میں تعلق ہے، محبت کا رشتہ ہے، دوستی کا تعلق ہے، آپس میں ایک دوسرے سے انس ہے، وہ دونوں مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب کبھی کوئی آدمی آ گیا، وہ بیچ میں گھس گیا، ان دونوں کو جو ہے الگ کر کے. تو یہاں پر یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس طرح کے تعلق والے اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کو جو ہے الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع. یہ چیز لوگوں کے قلوب میں آنے والے کے لیے وحشت پیدا کرتی اور نفرت پیدا کرنے کا دشمناوٹ کا ذریعہ بنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا باذنہ، کہ دو آدمیوں کے درمیان اس طرح گھس کر ان میں جدائی نہ کرے، البتہ ان کی اجازت اگر ہو. بھائی آپ اگر اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھوں بیچ میں، کہاں آواز آؤ تب تو ٹھیک ہے، ورنہ عام طور پر بھی ایسا جیسے ٹرین میں بس میں ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہے بیچ میں آ کے گھس جاتے ہیں، ان کو کہا جائے گا تم بازو پر بیٹھو، نہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے ضرورت سے زیادہ جگہ روکنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا حق ہے اتنا اس کے علاوہ باقی جگہ دوسرے کے لیے خالی کی جائے. البتہ اس صورت میں اگر دونوں مل کر کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو کنارے کی جگہ اس کے لیے، اور اس کو بھی چاہیے کہ کنارہ والی جگہ کے اوپر وہ جو ہے اکتفا کرے، راضی ہو، اصرار نہ ہو کہ نہیں میں تو یہاں بیچ میں ہی بیٹھوں گا، الا یہ کہ اس کی سیٹ ریزرو ہو تو بات دوسری ہے. باب یتخطى الى صاحب المجلس. صاحب مجلس کے پاس جانے کے لیے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر کے جاوے، یعنی جس کی مجلس لگی ہوئی ہے، ویسے جیسے اس وقت کوئی مجھ سے ملنا چاہتا اور وہ لوگوں کو پھلانگ کر میرے پاس آنا چاہے تو ایسا، تو اگر کوئی ایسی ضرورت ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، ضرورت نہ ہو تو نہیں. جیسا کہ اصول اور ادب تو یہی بتایا گیا کہ جب بعد میں آنے والا آخر میں جہاں مجلس ختم ہوتی وہاں بیٹھ جائے. وبه قال حدثنا بيان بن عمر قال حدثنا النزر قال اخبرنا ابو عامر المزني هو صالح بن رستم عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وانهم قال لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه كنت في من حمله ادخلناه الدار. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه کو جو ہے ایک مجوسی غلام نے، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، ابو لؤلؤہ اس کی کنیت تھی، فیروز اس کا نام تھا، اور کسی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تنبیہ کی تھی. ویسے تو اس کے دل میں جو عداوت تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ملک فارس کو فتح کیا اور جو ہے کسرا کی حکومت ختم ہوئی، اصل عداوت تو وہ تھی. بہرحال اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جبکہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے حملہ کیا نیزے سے، آپ ان کے اس کے پاس جو خنجر تھا اس خنجر سے اس نے زخمی کیا، ایک زخم جو ہے آپ کی ناف کے نیچے جو آر پار ہو گیا تھا، اور اسی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. یہ سن ہجری 23 کے اندر جو 27 یا 26 ذی الحجہ حد سے فراغت کے بعد، حد سے فراغت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جو جمعہ آ رہا تھا اس جمعہ کا خطبہ دیا، اور اس خطبے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے شاید یہ میرا جو ہے آخری یہ ہے بیان ہے گفتگو ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد دوسرے جمعہ کا خطبہ دینے کی نوبت نہیں آئی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا گیا وہ ابو لولوا نے آپ کو زخمی کیا تو کہتے ہیں کہ کن تو فی من حملہ, کیونکہ مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی, مسلح پر یہ واقعہ پیش آیا تو وہاں زخمی ہونے کے بعد وہاں سے حضرت کو اپنے گھر میں لایا گیا, تو اٹھا کر کے لانے والوں میں میں بھی تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتی دخلنا الدار, یہاں تک کہ ہم نے ان کو ان کے مکان کے اندر داخل کیا, اٹھا لایا وہاں سے. فقال لی یا ابن اخی اذهب فانظر من اصابنی ومن اصاب معی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا اے بھتیجے جاؤ اور جا کر کے یہ معلوم کرو کہ کس نے میرے اوپر یہ حملہ کیا ہے, مجھے زخمی کیا, اور میرے ساتھ میرے علاوہ اور کس کس کو اس نے زخمی کیا. اور وہاں سے وہ جب بھاگا اور بہت سارے لوگوں کو اس نے زخمی کیا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ 13 آدمیوں کو اس نے خنجر مارا تھا جن میں سے 7 کا انتقال ہو گیا اور 5 جو زخمی ہونے کے بعد بچ گئے تھے. تو یہ ان انتقال کرنے والوں میں کلیب ابن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, کلیب جزار, آگے ان کا تذکرہ آ رہا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو بتایا گیا, اس میں وہ بھی ہیں. تو جو ہے اسی حضرت کلیب کے متعلق لکھا ہے جن کا تذکرہ آ رہا ہے, وہ صحابی تھے. اور جو ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک جنگل کے اندر کھلے بیابان کے اندر انتقال کر گئی تھی, تو لوگ وہاں سے گزرتے رہے لیکن کسی نے اس کی لاش کی طرف توجہ نہیں کی. یہ حضرت کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کلیب جزار, جو اس واقعے میں وہ بھی زخمی ہوئے تھے اور شہید ہوئے تھے, انہوں نے اس کو اس کی لاش کو یہ کر کے دفن کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو ان کو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ میں ان کے اس عمل کی وجہ سے میں ان کے لیے بھلائے اور خیر کی توقع رکھتا ہوں. اسی واقعے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تم بھی وہاں سے گزرے تھے, تم نے نہیں دیکھا تھا اس لاش کو؟ تو کہا نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم نے دیکھا ہوتا اور نہ دفن کیا ہوتا تو میں سخت سزا دیتا تھا. بہرحال تو کہا کہ جاؤ اور دیکھو کس نے مجھے زخمی کیا, ومن اصاب معی, اور میرے ساتھ اور کس کس کو اس نے زخمی کیا. فذهبت فجئت لأخبره. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم پر میں گھر سے نکلا گیا اور ساری بات معلوم کر کے آیا کس نے آپ کو زخمی کیا اور کن کن لوگوں کو زخمی کیا. جب آیا آپ کو اطلاع کرنے کے لیے فید البیت ملعان, تو گھر پورا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدمیوں سے بھرا ہوا تھا. فکریت وانا تخطا رقابہم وکنت حدیث السن فجلست, تو کہا پورا گھر بھرا ہوا, اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنے کے لیے ضرورت تھی کہ لوگوں کی گردنوں کو اور کندھوں کو پھلانگ کر کے جاتا. میں نوعمر تھا, بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا نامناسب سمجھا, اب میں وہیں بیٹھ گیا پیچھے جہاں جگہ ملی مجھے. وہ کان یامر و ادار صلاح دن ملحا جاتی ان یخبرہ بہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک عادت تھی, کسی کو کسی کام کے لیے جب بھیجتے تھے تو اس کو تاکید کرتے تھے کہ وہ کام پورا کر کے مجھے اطلاع کرو. ادب بھی یہی ہے, کوئی آدمی کوئی کام کسی کو سونپے, کسی کام کے لیے بھیجے, یہ جب وہ کام انجام دے دے تو اس کو چاہیے کہ کام انجام دینے کے بعد اطلاع دے دے کہ میں نے وہ کام کر لیا, تاکہ اس کا دل اس کی طرف سے فارغ ہو جائے. ہمارے اکابر بزرگوں کے یہاں یہی معمول رہا, وہ اگر کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے تھے تو وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ وہ آ کر کیا اطلاع دیتا ہے. اس لیے اطلاع دینی چاہیے, ہمارے یہاں بعض جگہوں پر اس کا اہتمام نہیں ہوتا, یہ صحیح نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے تھے تو آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ان کو آپ کو اطلاع کی جائے. وَإِذَا هُوَ مُسَجَّن, اب کہا میں جب آیا مجھے کام کے لیے بھیجا تھا لیکن گھر جو ہے بھرا ہوا تھا, میں نے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا مناسب نہیں سمجھا اور دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لوگوں نے چادر اڑا دی. وَجَاءَ كَعْبُ, حضرت کعب، یہ کعب ابن احبار جو ہیں یہ تابعی ہیں، پہلے وہ عیسائی تھے اور یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے، سابقہ آسمانی کتابوں کے بڑے ماہر تھے، تو اسرائیلیات بھی یعنی بنی اسرائیل کے اندر ان کے مذہب کی جو باتیں تھیں ان سے خوب واقف تھے، تو وہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا آنا جانا کثرت سے تھا۔ فقال واللہ لئن دعا امیر، اب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں تو آگے پیچھے بیٹھا ہی تھا، وہ بھی آئے اور وہ ہی بیٹھ گئے ان کے پاس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پیچھے گھر تو بھرا ہوا تھا، تو حضرت کعب آ کر کے بیٹھے اور کیا کہنے لگے، واللہ لئن دعا امیر المؤمنین لَيُبْقِيَنَّهُ اللَّهُ وَلَيَرْفَعَنَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ حَتَّى يَفْعَلَ فِيهَا كَذَا وَكَذَا حَتَّى ذَكَرَ الْمُنَافِقِينَ فَسَمَّى وَكَنَّى۔ حضرت کعب احبار آ کر جب پیچھے بیٹھے تو وہ کیا کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر امیر المومنین دعا کریں گے، یعنی اپنے بچاؤ کے لیے کہ اللہ میری جو ہے مجھے تندرستی دے دے، مجھے زندگی دے، اگر امیر المومنین اپنے لیے دعا کر لیں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے گا اور اس امت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھے گا، یہاں تک کہ وہ یہ کام کریں گے۔ اور منافقین کا بھی تذکرہ کیا، بعض منافقین کا نام لے کر، بعض منافقین کے طرف اشارہ کر کے ان کو بھی ختم کریں گے، ان کے شر سے امت کی حفاظت فرمائیں گے، یہ بولنے لگے کون کعب آباد، قل تو بلغوہ ما تقول، اب وہ تو وہاں پیچھے بول رہے ہیں، حضرت عمر تو آگے ہیں، حضرت عمر ان چیزوں کو نہیں سن رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کعب احبار نے جب یہ بات کہی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں امیر المومنین کو پہنچا دوں، قال ما قلت الا وانا اريد ان تبلغه، کہ میں اسی لیے تو بولا کہ تم میری یہ بات وہاں تک پہنچا دوں، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص اہل شورا میں سے تھے، جو لوگ مشورہ جن سے حضرت عمر کرتے تھے بہت قریب تھے، بہت علم حاصل کیا ان سے انہوں نے، تو بہرحال کہا حضرت کعب ابن احبار نے کہا میں اسی لیے بولا ہوں تاکہ میری یہ بات تم وہاں تک پہنچاؤ، فتشجع تو فقم تو فتخطے تو رقاب ہوں، کہ جب انہوں نے یہ کہا تو ذرا مجھے ہمت آئی، حضرت کعب ابن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں اٹھا اور اٹھ کر کے لوگوں کی گردانہ کو فلانگا، حتی جلست عند راسی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں لٹایا گیا تھا وہاں پہنچ گیا آپ کے سر کے پاس، بس یہاں تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صاحب مجلس کے پاس پہنچ جائے، ویسے تو ان کو پہنچنا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک کام کے لیے بھیجا تھا اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کی اطلاع کرتے۔ قل تو انکا ارسلتنی بکدا وسا ما کا کدا ثلاثت عشر واصاب کلیبا الجزار وهو يتوضا عند المحراس، میں نے جا کر پہلے تو وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام سونپا تھا وہ بتلا دیا کہ اے امیر المومنین آپ نے مجھے یہ کام اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ کس نے آپ کو زخمی کیا اور آپ کے ساتھ کتنے آدمیوں کو زخمی کیا، تو نام بتایا کہ ابو لولو آپ فیروز حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا اس نے آپ کو زخمی کیا ہے اور آپ کے ساتھ اور جو تھے 13 آدمیوں کو اس نے اس طرح زخم پہنچایا، جس میں سے جو ہے 7 آدمی انتقال کر گئے، ان انتقال کرنے والوں میں کلیب جزار بھی، اور یہ کلیب جزار وہی صحابی جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا، وہ جہاں پتھر کے اندر سوراخ جیسا کر کے اس کو کریت کر کے پانی اس میں بھرتے تھے وضو کے لیے، وہ ایک برتن کے طور پر یا چھوٹی سی ٹنکی کے طور پر استعمال کرتے تھے، تو وہاں وہ وضو کر رہے تھے اور وہیں اس نے ان کو زخمی کیا اور اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ وَإِنَّ كَعَبًا يَحْلِفُ بِاللَّهِ بِقَضَا، کعب احبار جو ہے نا یہ باتیں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، وہ جو کعب احبار نے کہا تھا کہ امیر المومنین اگر جو ہے دعا کریں گے تو اللہ ضرور ان کو زندہ رکھیں گے، قسم کھا کے وہی بات کہہ رہے ہیں۔ فقال اودو کعب، حضرت عمر نے کہا بلاؤ کعب کو، فدوئے حضرت کعب ابن احبار بلائے گئے کعب احبار. فقال ما تقول؟ قال اقول کذا وکذا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست ان سے پوچھا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں یہی کہتا ہوں وہی جو باتیں انہوں نے فرمائی. قال لا واللہ لا ادعو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں دعا کرنے کا اپنی بچاؤ اپنے زندگی بڑھانے کے لیے. ولیکن شقی عمر ان لم یغفر اللہ له. لیکن عمر کی اگر اللہ مغفرت نہ کرے تو بڑا بدبخت ہے عمر. دیکھو ان کو اتنے کے باوجود اپنی مغفرت کی فکر ہے. جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی جن کے متعلق حضور نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ حضرت عمر تھے، اور جن کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ جس گلی سے جاتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. ان ساری بشارتوں کے باوجود وہ ڈرتے رہتے تھے. کیا جملہ کہا؟ اگر اللہ نے عمر کی مغفرت نہیں کی تو عمر بڑا بدبخت ہے. اللہ ہمیں بھی جو ہے اپنا فکر نصیب فرمائے. کیا حج کرنے جائے تو بالوں کو بڑھا کر جانا چاہیے؟ ابھی اس کے لیے مستقل بالوں کو بڑھانا ایسا تو کہیں دیکھا نہیں. ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ آپ بال رکھتے تھے. بالوں کا آپ کا کٹوانا جو ہے یہ حج اور عمرے ہی کی مناسبت سے ہوا ہے، ورنہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عادت شریفہ بال رکھنے کی تھی. دندہ میں کسر کاپی شکائے داخلہ دہی کے بے آزاد سسر، یہ مسئلہ وہاں پوچھ لینا لکھ کر، لوگ غلط سمجھتے ہیں پھر گڑبڑ ہوتی. قضا نماز کی نیت کیسے کریں؟ اس نماز کی تعین کرنا ضروری ہے کہ بھائی آپ کی جو ہے فجر کی نماز کل کی چھوٹی ہے، یا تو یوں کہہ سکتے ہیں کل گزشتہ کی میری فجر کی نماز، یا آپ تاریخ کے ساتھ فلاں تاریخ کی یا فلاں دن کی، خالی دن گزشتہ دنوں کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، منگل گزشتہ منگل جو آخر میں گیا ہو. بہرحال اس طرح نیت ہونی چاہیے کہ وہ نماز متعین ہو جائے. خالی اتنا کیا زہر کی نماز، تو اگر اس کی ایک ہی زہر، میری نماز جو زہر کی چھٹی ہوئی ہے وہ میں ادا کرتا ہوں اور وہ ایک ہی چھٹی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی کئی زہر کی نمازیں چھٹی ہوئی ہیں تو خالی اتنا کہہ دے گا زہر کی نماز تو اس سے بات بنے گی نہیں، اور نماز ادا تعین ضروری. ایسا کوئی بھی لفظ استعمال کرنا جس سے وہ جو چھوٹی ہوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ متعین ہو جائے. اسی لیے کسی کی بہت ساری نمازیں چھوٹی ہیں یاد بھی نہیں، اب وہ قضا کر رہا ہے تو اس کے لیے یہی طریقہ بتایا گیا کہ بھائی بہت ساری فجر کی نمازیں ہیں، بہت ساری زہر کی نمازیں ہیں، بہت ساری عصر کی نمازیں ہیں، تو یوں نیت کرے کہ میری عصر کی جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان میں جو پہلی ہے وہ، یا میری عصر کی جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہوئی ان میں جو آخری ہے وہ، پھر اس کے بعد دوبارہ جب پڑھے تو اسی طرح. تو اس لیے کہ وہ پہلی جو تھی وہ تو پوری، اب اس کے بعد جو آئی وہ پہلی بن گئی، اس طرح چلتا رہے. نماز لڑکا یا لڑکی پر کب فرض ہوتی؟ جب بالغ ہو جائے. لڑکا غسل کی حاجت ہو تو بالغ ہوتا ہے، لڑکی جو ہے اس کو حیض آ جائے، یا اگر 15 سال کی عمر پوری ہو گئی تو بھی. فرض نمازیں قضا ہیں، اس حال میں نفل نماز کا کیا ہوتا؟ فرض نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرے، لیکن سنن موقعہ ہیں وہ البتہ پڑھنی ہے. مدینہ منورہ میں 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ وہ کوئی خاص اس طرح کی عادت کی کوئی فضیلت کسی روایت میں آئی نہیں ہے. ہم وہاں عام طور پر ساتھیوں کو یا پوچھنے والوں کو بتاتے ہیں، اس لیے کہ ویسے تو یہ ہے کہ وہاں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، لیکن ہماری جو طبیعتیں ہیں، ہمارا جو مزاج ہے، اس کے پیش نظر کثرت کے باوجود جب ہم پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں 200-400 مرتبہ ہو گیا پھر مطمئن ہو جاتے ہیں بہت پڑھ گیا. تو وہ ایک ایسا نشانہ لمبا جس کو آسانی سے آدمی پورا نہ کر پائے اس کے لیے اندر لگا رہے، اس لیے وہ 70,000 کا یہ میں کبھی بات کو کہتا ہوں، ورنہ کسی روایت میں 70,000 درود کی کوئی خصوصیت کے ساتھ بیت یہ نہیں آئی ہے. تائی عرفہ کے دن حاجی روزہ رکھے یعنی افضل و سنت کیا ہے؟ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا. اور اگر حج کے افعال کو ادا کرنے میں روزے کی وجہ سے جو ہے کچھ کمزوری آنے کا اندیشہ ہو تو نہ رکھے, اور نہیں تو رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. بعضوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا, اس لیے بہتر یہی ہے کہ نہ رکھے. میری والدہ کی طبیعت خراب ہے, دعا فرمایا اللہ تعالیٰ صحت عطا. میری بیوی ہمیشہ بیمار رہتی, اللہ ان کو بھی صحت عطا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا افضل ما توتي عبادك الصالحين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما, محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کی انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے. تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا, ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہمارے اولادوں کو عقائد حق, علوم نافع, اعمال صالح, اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, پورے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا. اے اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق اور نماز کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کا خشوع خضوع ہمیں نصیب فرما. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں کو اور اے اللہ ہمارے گھروں کو منور فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. حضرت مولانا واجد حسین صاحب کو, حضرت مولانا قاری عبدالحمید صاحب کو, مولانا یوسف بودھانیہ صاحب کو اور دوسرے جتنے بھی بیمار ہیں, اللہ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ سب کے کاروبار میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما. اے اللہ جنہوں نے حج کے لیے ارادے کیے ہیں, جانے والے ہیں, اے اللہ ان کے لیے حج کے سفر کو ہر اعتبار سے آسان فرما دے. عافیت, سہولت, حفاظت, سلامتی کے ساتھ لے جا. اور اے اللہ وہاں پر حج مبرور مقبول اور زیارت مقبولہ سے مالا مال فرما، اعمال حج کو عافیت سہولت کے ساتھ اور سنت کے مطابق ادا کرنا ان کے لیے آسان فرما دے، وہاں کے قیام میں ہر طرح کی سہولتیں عطا فرما، وہاں کے اوقات کو اے اللہ صحیح طریقے سے وصول کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما، وہاں رہتے ہوئے ہر چھوٹی بڑی معصیت سے اور ہر چھوٹی بڑی جنایت سے اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، اے اللہ ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، ان کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں اور ملحدوں کی سربراہی سے نجات عطا فرما کر دیندار، امانت دار اور غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اے اللہ اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری اور نافذ کرنے والے بنے، اے اللہ سنتوں کو عام فرما دے، اے اللہ سنتوں کے انوار و برکات سے پورے عالم کو منور فرما دے، ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ہر فرد بشر کو ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما، اے اللہ تیرے جو بندے تیرے دین کی اشاعت و حفاظت کے لیے مختلف حیثیتوں سے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام کی بھرپور نصرت فرما، اہل مدارس کی، تبلیغ و دعوت میں لگے ہوئے احباب کی، اے اللہ اور مختلف تنظیموں کے ماتحت اے اللہ امت کی خدمت کرنے والے سارے احباب کی، اے اللہ سب کی بھرپور حفاظت فرما، نصرت فرما، ان کے کام میں اللہ بھرپور ان کی مدد فرما، راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، ضروریات کی کفالت فرما، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود اے اللہ تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم